أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. یہ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں جو ہے اس کا درس چل رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اس میں بیان فرمایا گیا ہے خاص تسلسل سے اور ایک خاص انداز میں. اس لیے وہ اس مبارک سورت کا نام سورت الانبیاء رکھا گیا ہے. مضامین سورت میں آخرت کے اور توحید کے ہیں اور رسالت کے ہیں. حق تعالی شانہ ایمان والوں کو ان واقعات سے جو بات بتانا چاہتے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے والے ہوتے ہیں. اور جیسے نبی اللہ تعالیٰ سے یکسو ہو کر مدد مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بالکل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی جو بھی بندہ ماسوی اللہ سے کٹ کر ہماری طرف رجوع ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے جیسے ہم نے نبیوں کی مدد کی. ہر بندے کے ساتھ اللہ پاک کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوگی. دوسرا مضمون یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں کی ہم نے کس طرح سے مدد کی ہے, مدد کی نوعیت کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا ارادہ, اس کا ظہور ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم جب چاہے کر سکتے ہیں, ہم جیسا چاہے کر سکتے ہیں, ہم جس کے ساتھ چاہے کر سکتے ہیں. نہ ہمارے مقابلے میں کوئی طاقت طاقت ہے, نہ ہمارے مقابلے میں کوئی عدد عدد ہے, نہ میجورٹی کا مسئلہ ہے, نہ پاور کا مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے سامنے, ہم جس کو جو چاہے کر رہے ہیں. اس مضمون کو سمجھایا جا رہا ہے. خلاصہ مضمون یہ ہے کہ معصوم اللہ سے کٹ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا, اپنے دل کا رجحان اور رخ اللہ پاک کی طرف رکھنا, انہیں کو سب کچھ ماننا, انہیں پہ بھروسہ کرنا اور ان کی مدد پر اعتماد کرنا, حسن ظن رکھنا. جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر, اللہ اس کی مدد کرتے ہیں, جو نہیں کرتا اس کی نہیں کرتے ہیں. اور جب مدد کرنا اللہ پاک طے فرماتے ہیں تو اسباب ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہو جاتا ہے. اسباب دے کر بھی کرتے ہیں, نہیں دے کر بھی کرتے ہیں, کم دے کر بھی کرتے ہیں, زیادہ دے کر بھی کرتے ہیں. اور مدد کرنے کی شکل و صورت بڑی عجیب ہوتی ہے. مدد کرنے کے لیے کبھی وقت لگتا ہے, کبھی نہیں لگتا ہے. حق تعالی شانہ سے کوئی بندے نے مانگی مدد اور اللہ پاک نے اس کے لیے مصلحت یہ سمجھی کہ اس کو ایک وقت کے بعد مدد کی جائے تو وقت کے بعد ملے گی. بندے کو اس میں نہیں جانا چاہیے کہ میں نے مانگا تھا مجھے فوراً دے دیا جائے. میں جب مانگوں جو مانگوں مجھے دے دیا جائے تو بندہ بندہ کہاں ہے, وہ تو پھر خدا ہوا خود ہی. کیونکہ جب چاہے جو چاہے پورا ہو جانا منشا, وہ تو خدا کی صفت ہے نہ کہ بندے کی. اس کو سمجھایا جائے گا, وہ مضامین بھی آئیں گے. اس کے ذمن میں ایک مضمون یہ آئے گا کہ اس دنیا میں انسانوں کو جس حالت میں اللہ پاک رکھنا مناسب سمجھتے ہیں, مصلحت سمجھتے ہیں, اس حالت میں رکھتے ہیں. موافق حالات آئیں ویسے بھی رکھتے ہیں, نہ موافق حالات ہوں ویسا بھی رکھتے ہیں. اور موافق حالات سے بھی ایک ہی چیز مطلوب ہے, مخالف حالات سے بھی وہی چیز مطلوب ہے, وہ ہے اللہ کی بندگی. اب ہماری مصلحت ہے کہ ہم نعمتوں سے آزمائیں یا مصیبتوں سے آزمائیں, ٹیسٹ چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی دونوں شانیں آپ کے سامنے آئیں گی. چلو فلاں نبی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے نعمتوں میں ان کو رکھا, ہماری مصلحت ہم نے کیا تھا. اور فلاں نبی کو دیکھو ہم نے ان کو مصیبتوں میں ڈالا, ہماری مصلحت تھی. وہ بھی ہمارے محبوب, یہ بھی ہمارے محبوب. نعمتوں میں جو کرنا تھا انہوں نے وہ کیا, مصیبتوں میں جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے وہ کیا. اصل یہ ہے بندے کا کام, حالات بدلنا بندے کا کام نہیں ہے. اور حالات بدلنے سے کامیاب اور ناخوش ہونا, حالات بدلنے سے خوش اور ناخوش ہونا, کامیابی والے حالات سے خوش, ناکامی والا سے حالات ناخوش, یہ نہیں ہے دنیا میں, یہ آخرت میں ہونے والا ہے. اس کا تعلق آخرت ہے, دنیا اس کام کے لیے نہیں ہے. ظاہر کہ یہ مضامین ذہن میں بیٹھتے نہیں زیادہ, طبیعت کے موافق نہیں ہوتے. نعمتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ نعمت ہے, مصیبتیں نہیں سمجھ میں آتی وہ نعمت ہے. مصیبت کا نعمت سمجھنا اہل محبت کا کام ہے. جب تک اللہ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے بہت, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے بہت, اس وقت تک جو ہے نا مصیبتوں کو نعمت سمجھنے کا کانسیپٹ نہیں رہتا, مصیبت کو مصیبت ہی سمجھتا ہے بندہ. کیونکہ دنیا سامنے ہوتی ہے, اغراض سامنے ہوتے ہیں, اپنی چاہتیں سامنے ہوتی ہیں. تو انبیاء کے واقعات سے وہ بھی سبق دیا جاتا ہے کہ اپنی تھاٹ اور اپنی تھنک, سوچ بھی اور سوچنے کا انداز بھی دونوں صحیح رکھنا چاہیے اسلامی, اس کو بتایا جا رہا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ نبی نوال علیہ السلام کے واقعے کو اس سے پہلے والے سبق میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے, کیونکہ ان کا رخ اللہ پاک کی طرف تھا, وہ اللہ کی دعوت دینے والے, اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے, داعی کبیر تھے. شروع ہی سے انہوں نے بتوں کی مخالفت شروع کر دی, حالانکہ مقابلے کے اندر بتوں کی پرستش کرنے میں بادشاہ بھی تھا، رعیت بھی تھی، پوری حکومت بھی اسی کی تھی. ان کا باپ بھی مشرک تھا، بتگر تھا، بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا، سب تھا، خاندان بھی پورا ایسے ہی تھا. ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور جگر کے اتنے مضبوط تھے، دل کے اتنے مضبوط تھے کہ تھوڑے دن کو سمجھایا، اس کے بعد اپنا اسٹائل بدل دیا. پہلے باتوں سے سمجھاتے رہے، پھر بتوں کی خبر لی، سارے بت توڑ ڈالے. اب ظاہر ہے کہ دشمن جو ہے، مخالف جو ہے، وہ خاموش تو نہیں بیٹھا، تو وہ چیز ایکسپیکٹڈ تھی ان کے لیے کہ بھائی اس کے بعد یہ لوگ میرے لیے کیا کاروائی کر سکتے، کرتے رہے جو چاہے کریں. ہمت والے تھے، برداشت کی صفت، صلاحیت تھی، یعنی کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہو کرو. اب انہوں نے بھی جناب پورا علاوہ تیار کیا ان کو آگ میں جلانے کا. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی. اس دنیا میں اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے. اگر اللہ کے لیے جینا ہے تو وہ بھی نعمت ہے، اور اللہ کے لیے مرنے کی نعمت ہے تو وہ بھی نعمت ہی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے کیسے مدد کی، اللہ پاک اس کو فرما رہے ہیں کہ کوئی اور دوسرے ذرائع جو دنیا میں ہوا کرتے ہیں وہ ہم نے استعمال بھی نہیں کیے، کسی کو بچانے کے جو اسباب ہیں وہ بھی استعمال نہیں کیے. بچانے کے اسباب میں یہ ہے کہ ابراہیم کو اٹھا لیتا، چھپا لے کے چلے جاتے، ابراہیم بھاگ جاتے. اسباب میں سے یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے اور پوری آگ کو بجا دیتی، تیز بارش ہو اور پوری آگ کو بجا دیتی، یہ ہو سکتا تھا. میں ایسا ایسا نہیں کہا، اسپیشل آدمی کے ساتھ اسپیشل معاملہ، اسپیشل ٹریٹمنٹ. ہم پر پوری طرح نظر کی، ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے ساتھ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو کہا کہ تو جلانا نہیں، یہ قدرت کا مظاہرہ تھا. دوسرے اسباب آ جاتے تو لوگ سمجھتے کہ اے ہو گیا اتفاق سے، ایسا بھائی چانس ایسا ہو گیا کہ یار ہم نے تو آگ جلائی تھی لیکن بارش ہو گئی، کام خراب ہو گیا. لوگوں کا ذہن اسباب کی طرف جاتا، ذہن اسباب کی طرف جا ہی نہ سکے. ویسا کام اللہ نے کیا اپنی قدرت دکھانے کے لیے. نبیوں کی ایسے مدد ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو گلزار بنا دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے، عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ابھی تماشائی میں لگی ہوئی ہے کنارے پر سے، یار یہ کیسا ہوا، یہ کیسے ہوتا ہے. اور عشق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کود جاتا ہے. وہاں عشق کا معاملہ تھا اللہ کے ساتھ، محبت جو ہوتی ہے وہ کراتی ہے کچھ، اور بغیر محبت کے جو مذہب بھی ہوتا ہے وہ بھی بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے چوسا ہوا گنا ہے. تو گنے کا ہی برادہ رس نکالا ہوا، اس میں کیا جان ہے، کچھ بھی نہیں. عشق نہ ہو تو شرع ہو دی بت کہنا ہے تصورات، اگر عشق نہیں ہے تو شریعت اور دین بھی ایک تصورات کا بت کدا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہوتے، اس میں بندے کی مطلوب میں وہ نہیں ہوتے، یہ مسئلات وہ مسئلات، یہ غرض وہ غرض. یار اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو چاہنا ہے. وہ بتایا اللہ پاک نے کہ دیکھو ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بیان فرما رہے ہیں. اچھا واقعہ جو ہے بہت تفصیل سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا، دوسرے واقعات مختصر ہیں. یہ واقعات کو قرآن پاک میں بہت جگہوں پہ دہرایا گیا، بار بار سنایا گیا کہ بار بار مذاکرہ ہو، بار بار علم میں آئے، کیونکہ اشیدا تکررا، جو کوئی چیز بار بار سامنے آتی ہے تب جا کے وہ بیٹھا کرتی ہے. جتنے نفسیات کے ماہرین ہیں اب ان لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، اور ان نفسیات کے ماہرین کے فن سے استفادہ کیا ایڈورٹائز کرنے والوں نے، کہ اگر ہم اپنی چیز کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو کتنی مرتبہ کوئی چیز پبلک کے سامنے رکھیں. تو ان لوگوں نے بتایا کہ 13 مرتبہ کم از کم آپ کو اس کے سامنے رکھنا ہوگا. اگر 13 مرتبہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز آئے گی تو آٹومیٹکلی ذہن اس کا ادھر جائے گا ہی جائے گا. ایک مرتبہ اگنو کرے گا, دوسری مرتبہ کام میں ہوگا, تیسری مرتبہ غفلت میں ہوگا, چوتھی مرتبہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے ہو رہا ہے ہونے کے پاس. جب تیرہ مرتبہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے ایڈورٹائز میں تو پھر آدمی کا دماغ کلک کرتا ہی کرتا ہے, رہ یہ کچھ تو گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ چیز ہے کہ میڈیا میں یہ ہے کہ پھر خبر پھر خبر پھر خبر پھر خبر, ایک کہانی چلتی رہتی. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے, تو مجھے ایک صاحب نے یہ تفسیر بتائی اس کی. قرآن پاک میں اسی لیے مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ جو بات ہے وہ ذہن دماغ میں بیٹھ جائے. چنانچہ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, بہت مختصر لفظ میں اس کی تفسیر قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر بہت ہے. جب یہ چیز دوسری جگہوں پر آئی تو تھوڑا تفصیل سے آئی. بارہویں پارے میں اس کی تفصیل ہے, تیسویں پارے میں تھوڑی تفصیل ہے, اور دوسرے پارے میں بھی تفصیل ہے. فرماتے ہیں ولوط نہ آتے ہیں حکم و علما, اور لوط کو, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے مشہور یہی ہے, ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور ہم نے ان کو علم بھی دیا تھا. حکمت سے مراد معاملہ فہمی بھی ہوتی ہے, حکمت سے مراد فصل خصومات کا فن بھی ہوتا ہے, جھگڑے چکانے کا, لوگوں کے معاملات کو سلجھانے کا, اور حکمت سے مراد اسرار اور بھید بھی ہوتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں سبھی مراد ہو سکتے ہیں, وہ بھی دیا وہ بھی دیا وہ بھی دیا, اور ان سب کو جانے نبوت ہوا کرتی ہے, تو حکمت سے مراد نبوت بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ ہم نے ان کو نبوت بھی دی اور ہر نبی کو علم دیا جاتا ہے, تو علم سے بھی سرفراز فرمایا. اگر کسی آدمی کو حکمت مل جائے اور علم مل جائے, اس دنیا کی سب سے بڑا خیر اسے مل گیا. ومن یؤت الحکما فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت مل گئی, فہم مل گئی, سوجھ بوجھ مل گئی, معاملہ فہمی مل گئی, دنیا اور آخرت سمجھ میں آ گئی, انجام سمجھ میں آ گیا, اس کے پاس ہے اصل خیر. بہت پیسہ مل گیا تو کوئی خیر کثیر نہیں ملا اس کو, بڑی بڑی بلڈنگ مل گئی تو کوئی خیر کثیر نہیں ملا, حکمت اصل ہے. اور فرماتے لوط کو ہم نے حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا. ونجیناہ من القرية التي كانت تعمل الخبائث, اور ہم نے انہیں نجات دی اس بستی سے جو بستی گندے گندے عمل کیا کرتی تھی. بستی تو نہیں کرتی گندا عمل, بستی والے کرتے ہیں, تو اس لیے مراد بستی والے ہیں, بولا گیا ہے بستی کو. ظرف بولنا, جگہ کو بولنا, جگہ والے مراد لینا, نسبت کے ساتھ میں جوڑ دینا, سبب کو بولنا مسبب مراد لینا, مسبب بولنا سبب مراد لینا, ایسا بہت ہوتا ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے, عربی میں بھی ہے, قرآن پاک میں بھی ہے. وسألهم عن القرية, اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی. تو بستی کے بارے میں کیا پوچھنے کا ہے, بستی والوں کے بارے میں پوچھنے کا ہے جو سمندر کے کنارے رہتی تھی. اسی لیے کلام کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے, اس کا ایک فن ہے, اس کے بغیر پوری بات سمجھ میں آتی نہیں. جیسے صرف اور نحو پڑھنا پڑتا ہے, ادب پڑھنا پڑتا ہے, تو بلاغت کے جو اصول ہیں, علم معانی ہیں, فصاحت کے اصول, بلاغت کے اصول, بدعت کے اصول, اس کی خصوصیات, وہ سب پڑھنے کے بعد ایک آدمی قابل ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے براہ راست کوئی بات پور لے سکے, ورنہ نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ایسی ہے, سبب سے سبب جگہ بول کے مضروف, ظرف بول کے مضروف, برتن بول کے جو چیز برتن میں ہوتی ہے وہ, یہ چیز مراد لی گئی. پورا ایک کٹورا پی گیا تو کٹورا تو کوئی بھی نہیں پیتا, کٹورے میں جو ہے وہ پیتا ہے. نہر بہ رہی ہے, نہر تو نہیں بہتی, نہر تو گڑے کا نام ہے جس میں پانی بہتا ہے, وہ تو خود ہی رہتی ہے ہمیشہ, وہ کہاں بہتی ہے, وہ بہ جائے تو پانی کہاں جائے گا, نہر میں پانی بہتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان بستی سے نجات دے دی, بستی والوں کو نجات دے دی. وہ بستی والے کیا کرتے تھے, کانت تعمل خبائث, بڑے گندے گندے عمل کرتے تھے. خبائث خبیث ان کی جمع ہے, یا تو وہ عمل اتنا عظیم تھا کہ اس کو جمع سے تعبیر کیا گیا کہ وہ ایک گندا عمل نہیں تھا بلکہ اس میں بے شمار گندے عمل شامل تھے. بعض مرتبہ ایک چیز جو ہے نا وہ بہت چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. جیسے شراب کے بارے میں کہا گیا حدیث مبارکہ میں کہ یہ گندگیوں کی اماں ہے, یہ ام الخبائث, خبائث کی ماں ہے. کوئی غلطی نہیں کر رہا, شراب پینے پہ راضی ہو گیا, تو بس مزید کسی غلطی کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل اسی میں ایسے نہیں ہوا، ایسے آدمی سے ہوا تھا، ایک لڑکی پہ عاشق تھا ایک آدمی، وہ لڑکی حضرت یحییٰ کی دشمن تھی، مخالف تھی، اس نے جب اپنا مدعا اس کے سامنے رکھا تو اس نے کہا کہ یا تو حضرت یحییٰ کو قتل کر دو پھر میں تمہارا منشا پورا کر دوں گی، مل جاؤں گی تم کو، یا پھر بت کو سجدہ کر لو یا پھر شراب پی لو، مذہبی زمانہ کا مذہبی لوگ ہوتے تھے، کہیں گے یار شراب پینا بھی گناہ ہے، بت کو سجدہ کرنا بھی شرک گناہ ہے، لیکن کسی نیک آدمی کو نبی مانتا تھا نہیں مانتا تھا وہ تو نہیں معلوم ہے، کسی نبی کو قتل کرنا یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، ایسے کیا جائے، اور خواہش اندر سے ایسی تھی کہ کسی طریقے سے وہ مل جائے، محبت تھی، تو اس نے طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں شراب پی لیتے ہیں، معافی مانگنے کا بعد میں اللہ تعالیٰ سے، جب اس نے شراب کی اتنی تو نشہ چڑھ گیا، نشہ چڑھ گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں جب تک تجھے قریب آنے نہیں دوں گی جب تک یحییٰ کا سر لے کے نہیں آئے گا، وہ نشے میں تھا اس کو کچھ خیال ہی نہیں تھا، میں کہ بالکل لے آتا ہوں، جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا ان کا سر لے کے آ گیا، اب جب لوگ آ گئے جمع ہو گئے لوگ، حضرت کے کچھ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں تو معاملہ ہو گیا، تو اس نے کہا جب تیرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ میرے بت کو سجدہ نہ کرے، تو بت کو سجدہ کر لے، تو وہ سجدے میں تھا لوگ آئے لوگوں نے مار دیا اس کو، بت کو سجدہ بھی کر لیا ہے، یحییٰ کا مرڈر بھی کر دیا اور شراب بھی پی لی، ام الخبائث تھی، ایک دیکھنے میں ایک غلطی ہے وہ مگر ایک نہیں ہے، وہ اما ہے، جیسے اما سے بہت سے بچے نکلتے ہیں ایسا ہے، اس سے بہت سے بچے نکلتے ہیں، یہ شمار گناہوں کا مجموعہ ہے، وہ ایسے یہاں پر ایک مضمون میں ہے کہ قوم لوط جس عمل میں مبتلا تھی وہ ایک گندگی نہیں ہے، دیکھنے میں ایک ہے لیکن بے شمار گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ واقعتاً اس میں ایک کے علاوہ اور بھی بہت سی غلطیوں میں وہ لوگ مبتلا تھے، چنانچہ روح المعانی اور تفسیر کبیر وغیرہ میں ان کی تعداد ان کی وہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ وہ کس کس چیز میں مبتلا تھے، سب سے زیادہ قابل مواخذہ اور نفرت کا اور کراہیت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا جو اظہار فرمایا قوم لوط کے عمل میں وہ تھا جس میں انسانی جذبات کو اور شہوتوں اور خواہشات کو مردوں کو مردوں سے پورا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، مرد اپنی خواہش نفسانی مرد سے پورا کریں بجائے شادی کر کے مرد اور عورت کا اختلاط ہو اور اس سے اپنے جذبات کی تسکین ہو، اپنی شہوت کی پوری کی جائے، مرد مرد سے شہوت پوری کرے، یہ ایک ایسا عمل تھا جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، اصل میں یہ ایک ایسا عمل تھا جو انسانی فطرت کے خلاف ہے، وہ انسانیت چینج کرنے کے معنی میں ہے یہ چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام برباد کرنے کے معنی میں ہے، تو اس پر بہت ہی ناگواری کا اظہار قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، آج اسے مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا ناراضگی کا اظہار فرمایا، حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر ایسے دونوں کوئی آدمی پکڑے جائیں تو ان کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو، سارے لوگوں کے سامنے ان کو پہاڑ پہ سے لوکا دو، پہاڑ کی چوٹی پہ سے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ دونوں کو ختم کر دو، اتنا سخت ہے معاملہ، یہ جتنے قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا پوری قوموں میں قوم نوح سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا ہے، اس عمل کو اللہ نے اتنا گناونے قرار دیا، مسلمان کو اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے اور اس عمل کے بارے میں جو کراہیت ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بے انتہا ناراضگی کا سبب ہے، اور اتنی ناراضگی کا سبب ہے کہ اگر کوئی میاں بھی اپنی بیوی سے ایسی حرکت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق باقی نہیں، فقط بریا منہ محمد، فقط بریا منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو آدمی اپنے گھر والے کے ساتھ بھی وہ حرکت کرے جو مرد مرد سے پوری کرنے میں کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں, قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں ایڈس رکھا ہوا ہے, اس میں بیماریاں رکھی ہوئی ہیں, ایڈس والا بھی 10-20 سال ایسے گھسیٹ لیتا ہے, وہ کیا ہے. اصل بات اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے بالکل. قرآن پاک میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو ڈانٹ کا عذاب پلایا گیا, آواز کا, چیخ کا عذاب. ایک عذاب کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جس بستی کو عذاب دینا چاہتے تھے اس بستی کے دروازے پہ کھڑے رہ کے زور زور سے ان کو ڈانٹتے تھے, آواز لگا دھمکاتے تھے ان کو, اور اتنی زور سے وہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جاتے تھے. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین, سیحانے وہ ایک بہت بڑی چیخ میں, بہت بڑی آواز میں صبح صبح مشرق, صبح صبح سورج نکلنے کے وقت میں ان کو پکڑ لیا. لوگ کئی بے شمار اموات اس میں ہو گئے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا, وارسلنا علیہم حجارت من طین مسومت عند ربک للمسرفین, پھر ہم نے ان پر پتھر برسائے, ایسے پتھر کے جو ہر ہر آدمی کے ساتھ نشان لگائے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں کے سر پہ گرنے والا ہے. پتھر اور پتھر کا نشان تھا کہ یہ کس کا پتھر ہے. کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پتھر ہوا میں, فضا میں, تیز ہوا میں گھومتے رہتے تھے. اگر کوئی بندہ چھپ گیا ہے, ادھر ادھر گیا ہے, تو وہ گھومتے ہی رہتا تھا. اب کب تک آدمی گھومتا رہے گا, اندر چھپا رہے گا, کسی بھی گھروں سے باہر نکلتا باہر سے سر کو آگے لگتا. اللہ پاک اچھی قدرت والے ہیں, ناراض ہونے پر اگر مواخذے کا فیصلہ دنیا میں فرما لے تو دنیا میں ہو جائے گا کام. تھوڑے دن ڈھیل لے گا تو کتنے دن ہیں, ہمارے حساب سے لمبا ٹائم لگتا ہے, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ پکڑنے کے لیے شام میں پکڑ لیا, صبح میں پکڑ لیا, ایسی بات ہے. ان کے پاس تو ٹائم بہت دیر میں نکلتا ہے, ہمارے پاس ٹائم بڑا جلدی نکلتا ہے. یہ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے پاس ٹائم بہت جلدی نکلتا ہے, ہمارے پاس ٹائم بہت دیر میں نکلتا ہے. ہمارے حساب میں, ان کے حساب میں یہ بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے اللہ کے حساب کے اعتبار سے 2 دن نہیں ہوئے ہیں, ابھی 1.5 دن ہوا ہے, ایک دن پورا اور ایک آدھا دن بس یہ تک گزرا ہے. یہ دوسرا دن چل رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا. کیوں؟ اس واسطے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. جب تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دن ہوتا ہے. تو 1500 سال ہو گئے سرکار کو دنیا میں تشریف لائے, 1.5 دن ہی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو آگے 2 دن ہو گئے, 2012 چل رہا نا. تو کتنا ٹائم, اگر کسی کو تھوڑا سا وقت مل بھی گیا تو کتنا ملا, کچھ بھی نہیں. اور فوری طور پر کوئی مواخذے کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو کوئی بچ نہیں سکتا. اور پھر اللہ پاک نے اسی پر کفایت نہیں فرمائی کہ پتھر ان کو مار مار کے سب کو بھورا بنا دیا, بھوسا بنا دیا, نہیں ایسا نہیں ہوا. پھر فرمایا کہ روئے زمین پر ہی ان کی شکل صورت باقی نہ رہے. فجعلنا عالیہا سافلہا, پھر ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ بنا دیا زمین کا, زمین کو وہاں سے پلٹ دیا گیا بالکل. جب علیہ السلام آئے اور سدوم کے 7 بستیاں, 7 بڑے بڑے شہر تھے وہ سدوم کے, جہاں لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے, ایک کو اس میں سے چھوڑا گیا ہے. 6 بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے, 6 شہروں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے اٹھایا اور پلٹ دیا پورا. حالانکہ ان کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا گیا تھا, زور سے دانت کے ختم کر دیا گیا تھا, مگر آنے والے لوگوں کی عبادت نصیحت کے واسطے کہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے. 3000 ایک ساتھ ہوئے, کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا ایسا. پانی میں ڈبا دی گئی قوم فرعون, پانی میں ڈبا دی گئی قوم نوح, قوم عاد کو ہواؤں کے چکر سے ہلاک کر دیا گیا, وہ ہواؤں کے چکر میں برباد ہو گئے, ہوا کے ذریعے سے عذاب دے دیا گیا. ہوا میں بادل آ گئے, بادل میں آگ تھی, آگ برسی, سب کو اس نے جلا دیا. مختلف قسموں سے ایسے واقعے ہیں, زمین میں دھسا دیا گیا. لیکن قوم لوط ان کے ساتھ معاملہ بالکل دوسرا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام میں کسی بھی درجے میں برداشت نہیں کی گئی. ہر مسلمان کے دل میں انتہائی نفرت اس کی ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان اس سے نفرت کرے, مرد ہو یا عورت ہو, یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے. اس کے علاوہ اور دوسرے جو کام تھے ان لوگوں کے, شراب خوری تھی تفسیر کبیر میں اور روح المعانی میں لکھا, گانا بجانا تھا, داڑھی منڈانا تھا. داڑھی منڈانا پوری قوم کو عذاب کا باعث ہو جاتا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے بات. کیونکہ یہ بھی کیا ہے, مرد کو عورت بنانے کے معنی میں, جس کو مرد بنایا گیا اس نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا ہے, اللہ کے شیپ کو چینج کیا. اور ایک چیز اور لکھی ہے تفسیر مظہری میں, یہ لوگ غلے مارتے تھے. غلے مارنا کہتے ہیں غلیل بنا کے اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنا, جیسے پرندوں کو, ان کو, ان کو. بھیا تو آدمی شکار ایسے ڈھنگ سے کرے کہ پرندے کو لگے تو پرندہ ضائع نہ ہو, مطلب آپ کے ہاتھ میں آ جائے, اور یہ بھی زخمی کر کے چھوڑ دیا. مخلوق خدا کو ستانا ہے تو غلے مارنا کو بھی لکھا ہے اس میں, شطرنج کھیلنا بھی ہے, کبوتر بازی کرنا بھی ہے. تو یہ اعمال, چونکہ آوازگی تھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی فطرت والے میں ایک آوازگی ہوتی ہے, تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے مزہ لینا ہوتا ہے. اس قسم کی چیزوں میں جس میں آج کی دنیا بھی مزے لیتی ہے وہ بھی مبتلا تھے, یا تو اس وجہ سے کہ اس بدعملی کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے اعمال بھی تھے, اس لیے خبائش کی جمع کا فیرا استعمال کیا گیا, کہ لوگ گندے عملوں میں مبتلا تھے, گندگیوں میں مبتلا تھے. اور یہ بھی نہیں کہ یہ ایک اکیلی غلطی, اتنی بڑی غلطی تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے, وہ خود ہی کئی غلطیوں کا مجموعہ ہے. فرمایا کہ ہونا جینا ہو من القلت التی کانت تعمل الخبائث, ہم نے ان کو ان بستی والوں سے نجات دی, بچا لیا, جو کہ خبائث گندے گندے عمل کیا کرتی تھی. ان نہ ہم کانو قوم سو ان فاسقین, بے شک یہ بہت ہی بری اور بہت ہی بدتر قوم تھی. قوم فاسق دوسروں کو کہا گیا, ان کو قوم سو اور فاسق دونوں کہا گیا. سو خود برے کو کہتے ہیں, فاسق کوئی اچھے کو نہیں کہتے, وہ بھی برے کو ہی کہتے ہیں. قوم سو ان فاسقین بہت ہی برے اور بہت ہی بدتر تھے, یعنی دوہرا لفظ استعمال ہوا ہے ان کے لیے. دیکھیے کیوں اتنا گھرا بنا ہے اللہ کے پاس, یہ ہمارے اللہ سے مال اللہ کو معلوم. مذہب کی بات ہے, بندہ کچھ بھی نہیں بول سکتا ایسا کیوں بول کے. مذہب کی بات نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھو, یہ اللہ تعالیٰ کی کئی بات ہے, اللہ سے پوچھو کیوں ان کے پاس اتنا گندا ہے, اتنی بری بات ہے. اصل جواب جو ہے نا کیوں کا اسلام میں مذہب میں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو. آپ بولے گا میں تو نہیں پوچھ سکتا, بول کے خاموش بیٹھو, جب جانا جب پوچھ لینا, وہ خود ہی بتا دیں گے. پھر ان کے بتانے کے انداز بھی الگ الگ ہوں گے, ہر ایک کو ایک انداز میں نہیں بتائیں گے. وہ مذہب کا معاملہ ہے, اللہ کے پاس یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے, کبھی اپریشیٹ کیے جانے والی چیز نہیں ہوتی, کبھی ساتھ دیے جانے والی چیز نہیں ہوتی. اور اگر اس چیز کی آدمی مذمت بھی نہ کرے اور لوگوں کو روکے بھی نہیں اور زبان سے تقریر بھی نہ کرے, تو ڈر اس بات کا ہے کہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کو عادی نہ ہو جائے کہیں دل, اور خود چاہے مبتلا نہ ہو لیکن اس کی برائی ذہن سے نکل نہ جائے. کیونکہ اگر برائی ذہن سے نکل گئی, اس کی گھناونا پن ذہن سے نکل گیا, تو ویسا کرنے والا اور ویسا دونوں برابر ہی ہوتے ہیں. جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے, جو ڈینجر بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہوتی ہے, اگر اس برائی سے اس کا کرنے والا ناراض نہیں ہے, تو وہ کرنے والے میں ہی شمار کیا جاتا ہے. من ربیہ فوابانہ کائیں کمیں شہیدہ, جو آدمی پسند کرتا ہے اس کو موافق ہے اس کے, اگرچہ کہ وہ غائب بھی ہو اس جگہ سے, تو وہ اس عمل میں موجود اور شریک رہنے والے میں شمار ہوتا ہے. امن کریہ امن شریدہ فکریہ کائیں کمل غاب آنہا, اور جو آدمی برائی کی جگہ پر موجود ہو لیکن اس کو ناپسند کرتا ہے, تو وہ غائب رہنے والوں میں شمار ہوتا ہے. یہ نہیں تھا ان کے ساتھ, یہ نہیں ہے. دل میں کراہیت کا ہونا بدعملی پر اتنا ضروری ہے کہ جو چیز بری ہے پہلے تو اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے, زبان سے روکنا چاہیے, اس کی برائی کا اظہار کرنا چاہیے, اس پر نفرت کا اظہار کرنا چاہیے. بعض وقت ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ نہیں کر سکتے دونوں کام, تو مذہب کی حفاظت اپنے دل سے کرنی چاہیے کہ دل کے اندر اس کی برائی ہو, کراہیت ہو, یہ بہت بڑا اور گندی چیز ہے, اس کی معافقت نہیں کی جاتی, نہیں کی جا سکتی, اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, اور لوط کو ہم نے اپنے رحمت میں داخل کر لیا، نجات دی اور اپنے رحمت میں داخل کر لیا. وہاں کے ترجمے میں آتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبوت والی وقت میں داخل کر لیا، اور یا پھر یہ ہے کہ نبوت تو ان کو دی جا چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو نظام آخرت کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر ان کو داخلہ عطا فرما دیا. انہ من الصالحین، بے شک وہ بہت ہی پہلے سے صالحین میں سے تھے، وہ صالح تھے ان کو ہم نے بچایا، وہ فاسق تھے ان کو ہم نے پکڑا. تو لوط علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. جب ایک پیغمبر کو اللہ ہی بچاتا ہے تو غیر پیغمبر کو کون بچائے گا؟ اگر بچانا ہے تو کون حفاظت کرے گا؟ کون ربوبیت کرتا ہے؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی طرف ذہن میں توجہ کیا جائے اپنے حاجاتوں، اپنی حاجتوں میں، اپنی مدد کے لیے، اپنے معاملات میں. اللہ ہے اصل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں تو ایسی جگہ سے بھی بچا لیا ہے. وہ شکل دیکھیے کہ جہاں پہ سیاح بھی ہوا ہے، جہاں پہ پتھر بھی برتے ہیں، جہاں پر جو ہے جناب والا اس بستی کو پلٹ ہی دیا گیا ہے، وہاں سے بچا لیا گیا پورا. اور جو جو ان پر ایمان لائے تھے، یہاں پر تو اتنا نہیں ہے کہ کس کس کو ہم نے نجات دی، دوسرے یہ کہ جو ان پر ایمان لائے تھے ان سب کو ہم نے نجات دی. وادخلنا فی رحمتنا، اور داخل کے لیے ہم نے ان کو اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے ہیں. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه واهله من الكرب العظیم. اور ایسے نوح کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کوئی نہیں ہے جو ہم کو چھوڑتا، سب ہمیں پکارنے والے. جس کا دماغ صحیح ہے اور جس میں اپنے مخلوقیت کا احساس ہے، اپنے محتاج ہونے کا احساس ہے، جو ہمیں کچھ پہچانتا ہے، وہ ہمارے علاوہ کسی اور کو پکارے گا نہیں. اللہ فرما رہا ہے تو نوح جیسا پیغمبر اس نے ہمیں پکارا تھا. ونوحا اذ نادى من قبل، اور پہلے یعنی ابراہیم سے بھی پہلے، لوط سے بھی پہلے، اس سے پہلے ہوا سو قصہ ہے. من قبل کا مطلب یہ ہے فاستجبنا له، ہم نے ان کا جواب دیا ہے. جب انہوں نے ہمیں پکارا ہم نے لبیک کہا، ہم نے مدد کی. فرج جونا ہوا له من الکرب العظیم، ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو نجات دی انتہائی سخت غم اور رنج والے واقعات حالات سے. کرب عظیم، کرب منے مصیبت اور تکلیف، اور عظیم منے بہت ہی بڑی. تو وہ کس طرح کی مصیبت کے اندر تھے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے، وہ تو اس وقت کے حالات ہی سے صحیح اندازہ اللہ کو معلوم ہے، ان کو معلوم جن پہ گزر رہی تھی. اس کرب عظیم سے ہم نے انہیں نجات دی. یہاں سے مختصر مختصر ہے. اب ظاہر ہے کہ یہی نوح علیہ السلام کا واقعہ 12 پارے کے اندر، پھر یہی نوح علیہ السلام کا واقعہ 18 پارے کے اندر، پھر 19 پارے کے اندر، اور پھر یہی نوح علیہ السلام کی پوری سورت بھی ہے نوح علیہ قومی والی، وہاں پوری طرح تفصیل سے. یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے ان کو کرب عظیم سے نجات دی. تو کرب عظیم سے کیا مراد ہے؟ ایک تفصیل اس کی یہ ہے کہ کرب عظیم سے مراد وہ روزانہ کے واقعات ہیں جو نوح علیہ السلام کے پاس ساتھ قوم کے ساتھ قوم کی طرف سے پیش آتے تھے. اس طرح مارتی تھی قوم ان کو کہ اپنے طور پر مطمئن ہو جاتی تھی کہ یہ مر گئے، اور چمڑے میں لپیٹ کے گھر میں پھینک دیا کرتی تھی. نمبے میں لپیٹ کے، جیسے بوریوں میں لپکا جاتا ہے، ان کے گھر میں ڈال دیا کرتی تھی کہ اس کا کام ختم کر دیا ہے. صبح ہوئے تو نوح علیہ السلام پھر برآمد. تب صبح تو برآمد ہو جاتے تھے وہ، کیونکہ رات میں جبرائیل علیہ السلام آ کے ان پر اپنا پر لگاتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتے تھے. لیکن مار کھاتے وقت، مار کھانا اور اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ تاریخ سیرت کی کتابوں میں ان کی یہاں تک لکھا ہے کہ کبھی کبھی ان کو پتھروں سے ڈھک دیا جاتا تھا، یعنی اتنے پتھر قوم ان پہ مارتی تھی کہ نوح علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے پتھروں میں، بھر جاتے تھے پتھر ان کو. جبرائیل علیہ السلام رات میں آتے، پھر ان کو ہٹایا جاتا، پھر ان کا معجزہ ہی نہیں مرنا تھا. ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ کسی تکلیف پہنچا رہے تھے، مرتے نہیں تھے. ہر نبی کو معجزے دیے گئے نا، تو ان کا معجزہ یہ تھا. اب ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ معجزہ تھا، اللہ پاک کی قدرت کا نظام ان کے ساتھ ایسا تھا، مرتے نہیں تھے. اور 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 950 سال یہ گزرا ہے ان پہ. لبی فسیم الفسنت اللہ خمسین عاما، وہ تبلیغ کرتے رہے اپنے قوم کو 50 کم 1000 سال تک، 50 کم 1000، 900 سال. اس لیے کرب عظیم اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس کرب عظیم میں تھے، اور اس سے یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ کیا صبر تھا ان کا، کیا برداشت تھی ان کی، کیسی شفقت تھی ان کی، کیسا جھیلتے تھے اس دنیا میں. اسے یہ بھی پتا چلا کہ چونکہ اللہ پاک نے مجاہدے کے لیے، قربانی کے لیے ان کو ایک کام لگا دیا تھا، تو وہ اس سے تگڑے ہوتے تھے اور یہ نہیں سمجھے کیا مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے. تھوڑی سی کھانے پینے کی، جاب کی، پیسوں کی، بیماری کی کوئی مصیبت آ گئی تو آج کا انسان ایک دوسرے رخ پہ چلا جاتا ہے. 900 سال تبلیغ میں ایسی مصیبت اٹھاتے تھے، خالی گشتیں نہیں تھی، خالی بستر اٹھا لے کے مسجدوں میں پھرنا نہیں تھا، روزانہ جوتے بھی کھانا تھا، مار پڑتی تھی دشمنوں کی طرف سے. تو جب مار بھی پڑتی تھی تو اور کیا کیا بدتمیزیاں نہیں ہوتی تھیں ان کا بندہ کی، ہمیں اس کرویوں سے ہم کو نجات دی. اب باب رواں نے فرمایا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرما دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور وہ دیگر کافروں پر میں سے کسی کو مت چھوڑ، بس اب یہ وقت ہو چکا ہے ماننے والے نے کیا ہوا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اسی بات پڑھو ان کا انتظر ہم یبل عبادت ولا یرید الا فاجرا کفارا، اور جو بھی بچہ جنے گا ان میں سے وہ کافر کو جنے گا، اور کوئی جننے والا میں نکلا میرے کو، تیرے نافرمانی کو جنے گا، فرما بردار کو کوئی نہیں جنے گا، لہذا چھوڑ مت. تو جب یہ دعا ان کی قبول ہوئی اور آثار عذاب شروع ہوئے تو یہ کرب عظیم تھا کہ میں نے کیا کر دیا. شفقت کا حال تمہیں ایسا تھا کہ 900 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود جب ان کی زبان سے یہ نکل گیا اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ جواب آ گیا کہ نو تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اور جب آثار ان کو دکھے تو پانی ابلنا شروع ہو گیا، تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، ایک بے تحاشا مسلا دھار بارش، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ سب کی حد گئی ہے، پانی پانی کر دیا گیا ہے. تب حضرت نوح علیہ السلام کو جو اپنی وہ تکلیف یاد آئی، دعا یاد، بدعا یاد آئی کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا، میں نے بدعا دی تھی، تو اس پر ان کو بہت صدمہ پہنچا تھا. بعد میں کرب عظیم کے بعد مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ تکلیف جو ہوئی ظاہر کی ایک تکلیف کی بات تھی کہ پوری کی پوری ہوئی. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ کرب عظیم سے مراد وہ طوفان عام ہے، کیونکہ طوفان نوح جو ہے پوری زمین کو حاوی تھا، ایسا نہیں ہوا کہ کسی خاص علاقے میں آیا، کسی ایریا میں آیا، کسی شہر میں آیا، نہیں، پوری زمین پر آیا ہے طوفان نوح. اور اس میں یہ بات تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے، زمین پر بسنے والی کوئی چیز نہیں بچی، کوئی جانور نہیں بچا، کوئی انسان نہیں بچا، کوئی مخلوق نہیں بچا، سب ختم ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ اس میں جس وقت سوار تھے اور ایک عرصہ دراز اس میں گزرا، بعض کہتے ہیں 6 مہینے کا یہ وقت تھا، بعض کہتے ہیں اس سے کم کا تھا، بعض کہتے ہیں اس سے زیادہ کا تھا، یہ جو عرصہ تھا یہ کرب عظیم کا تھا ان لوگوں پر جو اس کشتی کے اندر اس وقت سوار میں تھے. بعض مختلف ترجیحات کرتے ہیں مفسرین، انداز کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، روایتوں کے اعتبار سے. بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ کرب عظیم یہ تھا کہ جب ان کو کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا ان کی دعا قبول کر کے، تو ان کے لیے یہ تھا کہ اس میں کون ڈوبے گا، کون بچے گا، کیا ہونے والا ہے یہ نہیں معلوم ہے. تو وہ ایک ایسا آدمی اس لخلقے میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا نہیں معلوم، یہ بتایا نہیں گیا تھا اصل میں کیا ہونے والا ہے، کیا قصہ سامنے آنے والا ہے، اتنی بڑی کشتی کے بنانے کا حکم، اور جتنی مخلوق ہے اس میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا لینے کا حکم. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ جتنے مخلوق ہے سب کا ایک جوڑا رکھ لو کشتی کے اندر، سارے جانوروں کا، سارے حیوانات کا، سارے درندوں کا، سارے پرندوں کا ایک جوڑا سب کو سوار کرنا تھا. اس کو سارے انسان تو تھے جو ایمان والے ہیں، اس پر وہ حیران تھے، تھوڑا پریشانی میں تھے کہ پتہ نہیں کیا نظام ہے، کیا ہونے والا ہے. تو بہرحال جو بھی ہو سکتا ہے یہ سارے ہی مطلب کے اندر کرب عظیم آتا ہو، فرما فرج جو نہ ہو وہاں لو، ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، ان کے اہل کے اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کو کرب عظیم سے نجات دے دی. وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے اور بدلا لیا اس قوم سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. برداشت کیا، برداشت کیا، علم علم، بردباری بردباری، پھر اس کے بعد میں چھوڑا نہیں، پھر تو بدلہ لے لیا ہم. وَنَصَرْنَاهُمْ مِنَ الْقَوْمِ، اس قوم سے ہم نے بدلہ لے لیا جنہوں نے ہمیں جھٹلایا تھا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بہت بری قوم تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو ڈبو دیا. یہ واقعات ایمان والے کے واسطے بہت سبق آموز ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی تمام حرکتوں میں اگر ایک ساتھ نہیں ہو رہے اس قسم کے واقعات، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ خوش ہے، یہ مطلب نہیں کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. اجتماعی طور پر آفت ایسی نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ انفرادی نہیں آ سکتی، علاقہ واری اعتبار سے نہیں آ سکتی، خاص شہر کے اعتبار سے نہیں آ سکتی، خاص جگہ، ایسی کوئی بات نہیں. ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کی کیا سنت ہے وہ بتا دیا، نہیں ماننے والوں کے ساتھ میں کیا سلوک ہے، ان کی کیا سنت ہے وہ بتا دیا، اور اس کے بیچ میں توحید کا مضمون آ گیا، اور اس کے ذمے میں یہ آیا کہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر کیوں نہ ہو اسے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، یہ اللہ پاک کا غنا ہے، یہ ان کی عظمت و بڑائی ہے، ان کو بڑائی کرنے کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں سب میرے سامنے ڈمبور کرنے والے ہیں، اور کسی چارہ نہیں ہے میرے علاوہ ہاتھ جوڑنے کے۔ نوح نے پکارا تھا، ہم نے مدد کی تھی اس کی، ونوحانی جنادہ من قبل ہے فرسٹ طیب بنا رہے، ہم نے مدد کی تھی ان کی، بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک ایمان والے کا دماغ غیر اللہ سے ہٹ کے صرف اللہ پر آ جائے۔ جب مصیبت میں آتا ہے آدمی کسی نہ کسی سے جا کے جڑ جاتا ہے، شاید اس سے کام ہو جائے گا، اس سے کام ہو جائے گا، اس سے کام ہو جائے گا، سب سے آخر میں جا کے عقیدہ ٹکتا ہے کسی نیک اور بزرگ آدمی کے ساتھ۔ یہ پیر صاحب کا مزار ہے تو پیر صاحب کے مزار سے ہو جائے گا، پیر صاحب زندہ ہے تو زندہ پیر سے ہو جائے گا۔ اللہ نے بولا کہ زندہ پیر اور مردہ پیر کی بات چھوڑے نبی سے بھی نہیں ہوتا، کسی فرشتے سے بھی نہیں ہوتا، کسی ولی سے بھی نہیں ہوتا، یہاں تو معاملہ ڈائریکٹ ہمارے سے ہے۔ زندگی اور موت ہے، تندرستی بیماری ہے، عزت اور ذلت ہے، فقر اور غنا ہے، کاروبار کا ہونا نہیں ہونا ہے، اولاد کا ہونا نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اولاد کے لیے تعویذ وغیرہ دعا وغیرہ لیتے ہیں، اگر اولاد ہوگی تو حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے بڑی اچھی تعویذ دی تھی، نہیں ہوئی تو ہم تو بلیم کرتے کیا تم نہیں بھائی، کس کے ہاتھ میں اولاد دینا یار؟ تعویذ آدمی دے گا، دعا کرے گا، اولاد دے گا تو ایک سبب ہے، اولاد ملے گی نہیں ملے گی وہ تو اللہ کو معلوم ہے، شیخ کیا کر لے گا، پیر کیا کر لے گا بھائی۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے ایسی تعویذ مانگا تو کہنے لگے یار ہم آپ کو تعویذ دے دے رہے لیکن ہم خود ہی فیل ہیں، ان کے بچے نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ اگر ہمارے بس میں ہوتی یہ چیز تو ہم خود ہی فیل ہو جاتے خالی اکیلے، ایک سے اولاد میں ہوئی تو دوسری شادی کی کہ شاید دوسری سے ہو جاتے ہیں، نہ اس سے ہوئے نہ اس سے ہوئے۔ تو کہنے وہ بولنے کی باتیں ہیں وہاں پر، اگر کرنے کا ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہمارے گھر میں خود ہی اولاد ہوتی۔ میں جب مسجد نور میں تھا ایک صاحب آئے کہنے کی حضرت ایک ایسی تعویذ دے دیجیے کہ سارا اختلاف ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یار اگر ایسی تعویذ میرے پاس ہوتی تو مسجد نور کے سامنے کئی ہاتھی گھوڑے کھڑے ہوئے ہوتے، ادھر کئی ہاتھی یہاں سے وہاں تک کھڑے ہوئے ہوتے، کئی گھوڑے کھڑے ہوئے ہوتے، کارے بندے خدا کے دعا تو ضرور بتائی جا سکتی ہے، کوئی تعویذ بھی دی جا سکتی ہے، مگر گارنٹی تھوڑی کسی چیز کی دی جا سکتی ہے، ضمانت تھوڑی کسی چیز کی لی جا سکتی ہے۔ وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے بس میں، نہ عالم کے بس میں، نہ عامل کے بس میں، نہ بزرگ کے بس میں، وہ تو اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کے بس میں ہے، ان کی مرضی پر ہے۔ یہ مضمون جتنا غالب ہوگا ایمان والے پر اس کے ایمان میں کمال ہوگا۔ فائل اللہ پاک ہے، قادر مطلق اللہ پاک ہے، ہر بندے کو اللہ کے سامنے معاملہ کرنا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ، سفارش کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، دعا درود کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، تعویذ عملیات کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، شریعت ان کا انکار نہیں کرتی، مگر یہ اسباب لازم النتیجہ نہیں ہے کہ نتیجہ نکال کر دے ہی دیں گے آپ کو۔ وہ چاہیں گے تو اس میں سے نتیجہ نکالیں گے، وہ نہیں چاہیں گے تو اس کے بغیر نتیجہ دے دیں گے، وہ نہیں چاہیں گے تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، ان کی مرضی ہے اس معاملے میں۔ وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیه غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین۔ اور داود اور سلیمان ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا بتائیں، ہمارے کہ یہ لوگ ایک مرتبہ فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے معاملے میں، جس وقت میں کہ قوم کی بکریاں کھیت میں گھس کر داخل ہو کر اس کو کھا گئی تھی، چر گئی تھی۔ اذ نفشت فیه غنم القوم وکلنا لحکمہم شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ففہمنا سلیمان، تو ہم نے سمجھ دی تھی سلیمان کو کیا کرنا ہے اس موقع پر۔ وکلنا آتینا حکمہ علما، ویسے ہم نے دونوں کو علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی، لیکن اس موقع پر سلیمان کو ہم نے فیصلہ دیا تھا، فیصلے کی فہم دی تھی۔ حضرت سعید بن زبیر رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے تفصیل میں بیان کیا اس بات کو کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال کی تھی، 11 سال کے بچوں کو ایسی فہم آتا ہوئی تھی کہ ایک بڑا مسئلہ بڑے بہترین اسلوب میں انہوں نے حل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے پاس یہ دماغ کہاں سے آیا، ان کے پاس یہ فہم کہاں سے آئی، اگر 6 سال کا بچہ یہ کر رہا، 10 سال کا بچہ وہ کر رہا، وہ ڈاکٹر یہ کر رہا، وہ انجینئر یہ کر رہا، وہ یہ کرتا، کون کراتا ہے یہ سب، کون دیتا ہے یہ دماغ، کون دیتا ہے یہ عقل، کون دیتا ہے یہ فہم؟ اللہ پاک دے، اللہ فرما رہے کہ سلیمان کو فہم ہم نے دی تھی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے، ایک کے پاس کھیت تھا، بعض کہتے ہیں انگور کا باغ تھا، اس کے بارے میں بات تھی، بعض کہتے ہیں کھیت تھا۔ ہرش کا لفظ جو ہے دھونے کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کھیت کے معنی زیادہ موافق ہے اس لفظ کے اعتبار سے، کھیتی تھی۔ ایک آدمی کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، اس نے بکریوں کو ایک جگہ پر رکھا ہوا تھا، رات ہو گئی، رات میں بکریاں ریوڑ میں سے خود اپنے باڑے میں سے نکل کر کھیت میں گھس گئی اور پورا کھیت اس آدمی کا ایسا صاف کیا کہ صبح چٹیل میدان کر دیا، بالکل پکنے والا کھیت، قابل کاشت جو کھیت تھا نکالنے کا نتیجے کے اعتبار سے صاف کر دیا تھا، کچھ تو چھوڑا ہی بہت زیادہ بکریاں تھی، شاید میدان پورا صاف کر دیا. اب صبح میں مسئلہ سامنے آ گیا کہ بھائی یہ کیا یار تمہاری بکری ہے تو یا کچھ رکھا ہی نہیں ہے تو سارا کھا گئی میرا. محمد بھائی چلو داؤد کے پاس چلتے ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو داؤد علیہ السلام نے دونوں کا واقعہ سنا، اس کے بعد میں یہ فیصلہ فرمایا کہ پوری بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور دلوا دی، اس لیے کہ وہ کھیت کی جو قیمت تھی وہ بکریوں کی قیمت کے برابر تھی، اس کھیت میں جو چیز ضائع ہوئی اس کا جو نقصان ہوا اس کی قیمت اور جس جو بکریاں تھیں ان کی قیمت برابر تھی، وہ جتنا نقصان ہوا اتنا دلا دیا تو وہ پوری بکریاں بن رہی تھی تو پورا ریوڑ اس کو دلا دیا. اب نبی کا فیصلہ ہے، صحیح فیصلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، عدل ہے، انصاف ہے. وہ جا رہے تھے مگر ظاہر ہے کہ ایک تو اس میں خوش تھا کہ چلو مجھے بکریاں مل گئی، مگر دوسری تو صورت سوکھ گئی تھی، اس کا خوشبو بھی نہیں تھا، کچھ خوشی بکریوں کا تھا. سلیمان علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، کہنے گے کیا ہوا؟ کہنے گے یہ ہوا. کہنے گا میرے سے پوچھتے تو میں ایسا کر دیتا کہ دونوں کا فائدہ ہو جاتا. تو انہوں نے جا کے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ بچہ ایسا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی صورت بھی ہے جس میں دونوں کا بھی فائدہ ہو جائے. کہنے گے بلاؤ. سلیمان علیہ السلام کو حاضر کیا گیا، بلایا گیا. داؤد علیہ السلام کا بھی ایک اپنا روب تھا، بہت ہی روبدار کے نبی تھے، وہ خاص پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، وہ زبور جو ہے خود انہیں پر اتری تھی کتاب، لازم پیغمبروں میں سے ہیں داؤد علیہ السلام. یہ سلیمان علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے گے حضرت ابا جان قصہ کیا، والد بیٹے ہیں، ابا جان قصہ کیا ہے؟ کہنے گے قصہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ بکریاں اس آدمی کو دے دیجئے مگر پورے کو نہیں، اس کو دے دیجئے اور وہ کھیت اس آدمی کو دے دیجئے. اب وہ یہ کھیت کو دوبارہ کمارے، یعنی اس کو پھر کھلیان کرے، اس میں بیج ڈالے، اس کی نگرانی کرے، اس میں پانی ڈالے، یہ کھیت جیسا تھا بکریوں کے کھانے کے وقت میں ویسا کر دیجئے، اور جب تک یہ بکریاں اس کے پاس رکھے کہ اتنے دنوں میں جو دودھ وغیرہ نکال سکتا ہے نکال کے وہ پیتا رہے، کھیت سے اس کو کیا کرنا ہے، پیٹی تو بھرنا ہے، یہ بکریاں رکھ کے پیٹ بھرتا رہے تھوڑے دن. تو یہ بکریاں اس کے پاس دی جائے ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مدت کے لیے، اور وہ کھیت اس آدمی کو دیا جائے جس کی بکریوں نے کھیت کھا لیا ہے، یہ اس کے پاس رہے، یہ دوبارہ کھیتی کر دے. ظاہر ہے کہ چھ آٹھ مہینے اس کے لیے جو بھی لگ سکتے ہیں لگیں گے. تو یہ پورا کھیتی کر دینے کے بعد میں جب وہ اس کنڈیشن میں آ جائے جس کنڈیشن میں ہونے کے وقت میں بکریوں نے کھا لیا تھا اس کے کھیت کو، جب تیار ہو جائے تو کھیت اس کو واپس کر دے، بکری اپنی نہیں لے، اس کا کھیت بچ جائے گا، اس کی بکریاں بچ جائیں گی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا اس کو، پھر اپنے پہلے والے فیصلے کو منسوخ کر کے، کینسل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام والے فیصلے کو نافذ کیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا ففا ہم نہ سلیمان، سلیمان کو ہم نے سمجھ دی تھی، مگر کہیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ داؤد کے پاس نہیں تھی. فرمایا وہ کل نہ آتے نہ حکم و علم، ہم نے دونوں کو علم اور حکمت دی تھی، یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ پہلا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، دوسرا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، پہلا فیصلہ فیصلہ تھا، دوسرا فیصلہ کمپرمائز تھا، مصالحت تھی. اور وقت و خیر، اگر مصالحت پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں اور دونوں کا نفع کی کوئی شکل سامنے آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کھاتے ہو بھی علم کے مطابق. اس لیے جتنا نقصان بکریوں نے کیا ہے اتنے نقصان کا ذمہ دار تو ہے یہ آدمی، وہ کھیت کے برابر ہو رہا ہے تو کھیت دلوا دیا تو بناؤ کہاں سے دے گا، بکریوں کے علاوہ اور کہاں سے دے گا یہ بندہ کسان آدمی، اس وجہ سے وہ بکریاں دلا دی تھی. تو وہ فیصلہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن وہ فیصلہ بالکل دلیل کی روشنی میں مقدمہ کے سامنے ہونے کی صورت میں جتنا بدلہ جس کا بنتا تھا اتنا دلا دینا تھا، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن ایک ایسی شکل جس کے اندر حق بھی ادا ہو جائے اور دوسرے کا بھی اتنا زیادہ نقصان نہ ہو کہ وہ بےچارا بالکل نہایت پر کھڑا رہ جائے، وہ ہم نے دی تھی، وہ مصالحات کی شکل تھی، وہ ہم نے فہم دے دی ان کو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کو اللہ پاک نعمت کے طور پر بیان فرما رہے ہیں. اور اگر بیٹے کو یہ فہم مل گئی تھی تو پھر وہ باوا کی نعمت ہے وہ بھی، کیونکہ بیٹا اور بیٹے کی قابلیت کس کی نعمت ہے؟ باپ کی نعمت ہے. ہر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو قابل کا قابل ترین دیکھنا پسند کرتا ہے، جتنا وہ نیک نام ہوتا ہے باپ اتنا زیادہ نیک نام ہوتا ہے، جتنا وہ کامیاب ہوتا ہے باپ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے.
تو یہ سلیمان کی فہم پر داؤد علیہ السلام کو نقصان تھوڑی رہا ہوتا اور اضافہ اچھا ہی تھا, خوشی کی بات تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ نے ایسے قابل بنایا, اور 11 سال کا بچہ ریون میں کیا ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتے, مگر ایسی بات تھی. ففا ہم نہا سلیمان وکل نہ آتے نہ حکم علما, سلیمان علیہ السلام کے بعد اسلام کی بڑی حکمت تھی, سن بہت عجیب اور فہم تھی ان کے بعد معاملہ فہمی کی. ایک اور قصہ ان کا لکھا ہے تفسیر میں اسی کے دن اسی آیت کے ذمن میں, دو عورتیں تھیں, دونوں کے چھوٹے بچے تھے, بالکل نو مولود ابھی حال میں ایک آدھ ہفتے کے اندر پیدا ہوئے, وہ دونوں ایک کھیت کے پاس میں آرام کر رہے تھے. رات میں بھیڑی آیا اور ایک بچے کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. اب وہ دونوں عورتوں کی لڑائی یہ تھی کہ جو بھیڑیا لے گیا وہ تیرا بچہ تھا, وہ عورت بولتی تھی وہ تیرا بچہ تھا, وہ عورت بولتی تھی وہ تیرا بچہ تھا. مسئلہ نبی کے پاس آ گیا کہ بھائی اس کو حل کرو, یہ ہے کہ جو زندہ ہے جو بچ گیا ہے وہ میرا آیا, اس کا طے کرو. اور ہاتھ دونوں لڑ رہے تھے کہ میں لوں گی اس کو. اے داؤد علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے حالات کا جائزہ لیا, انہوں نے ایک خاتون کے حق میں دلائل کی روشنی میں حالات کی روشنی میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تیرا بچہ ہے. اور فیصلے میں یہ بات لکھی کہ انہوں نے جو اس میں بڑی تھی اس کو دیا, اور وہ جو حد بھی اس کے ساتھ میں تھی بڑی کو دے دیا. دونوں جا رہے تھے, سلیمان علیہ السلام مل گئے رستے میں, کہ کیا ہوا, کہیں گے یہ ہوا, کہنے کا بجا سے اجازت لے لو, اگر مجھے اجازت دے تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں. کہنے کہ تو کیا کرے گا, کہنے کہ میں کرتا ہوں ابھی. کیا ہوا, تو سلیمان علیہ السلام کہنے کہ ایک چھری لاؤ. صحیح بات یہ ہے کہ بچے کو دو ٹکڑے کرنا چاہیے, آدھا اس کو آدھا اس کو. چھری منگائی, کہنے کہ اس کے دو ٹکڑے کروں گا, آدھا تجھے دوں گا آدھا تجھے دوں گا. تو چھوٹی والی نے کہا کہ نہیں میرا نہیں ہے بچہ, اس کا ہے, اس کو دے دیجیے. دوسرے ماں علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا, چھوٹے کو دے دیا, کیونکہ جس کی جو ماں ہے وہ بچے کی قربانی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے اس نے اس کو گوارا کیا کہ بڑے سے میرے پاس نہ رہے لیکن بچتے جائے بچہ میرا. اچھا بڑی کو اس میں وہ نہیں تھا زیادہ, بڑی کہہ رہی تھی کہ کر جائے تو میرا, تو یہ میرا تو گواہی ہے یہ بھی کر جائے. تو بڑی نے کوئی ایکشن نہیں کیا. جب چھوٹے نے یہ کہا کہ نہیں میرا نہیں ہے یہ بچہ, یہ بڑی کا ہے, بڑی کو دے دیجیے, تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا کہ وہ بچہ چھوٹے کو دے دیا. کہنے کہ اگر واقعی یہ بڑی کا ہوتا تو وہ بھی ایسی ہی تڑپ جاتی اس کی ذبا کرنے پر, کرنے کی تدبیر پر, جیسا کہ چھوٹی تڑپ گئی تھی. چھوٹے کا تڑپنا دلالت کرتا ہے کہ واقعی اس کا بچہ تھا, اس نے یہ طے کیا کہ بھلے سے میرے پاس نہ رہے لیکن زندہ پہ رہ جائے. ایسی حکمت اور فہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی تھی. وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر. پھر اس کے بعد یہ تو دونوں کی مشترکہ تھی, اس حکمت اور علم اور فہم دونوں کی جو نعمت اللہ پاک کی طرف سے تھی مشترکہ تھی. اسے کیا پتہ چلا میرے بزرگوں, اس سے پتہ یہ چلا کہ جو صلاحیتیں, جو اوصاف, جو فہم, جو ہوشیاری, ابقریت جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. وہ چاہے وہ کسی شعبے میں ہو, دین کی لائن میں ہو کہ دنیا کی لائن میں ہو, دنیا کے بے شمار شعبے ہیں ان میں سے جس شکل اور صورت میں بھی ہو, یہ جو فہم ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. کبھی اس کی ناشکریہ نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی اس کو اپنا نہیں سمجھنا, اللہ کی امانت سمجھنی چاہیے, اللہ کی نعمت سمجھنی چاہیے, اللہ کی طرف منسوب. بہت سے لوگوں کو بعض مرتبہ اپنے صلاحیت پر پیسہ کمانے کی صورت میں گمان ہو جاتا ہے, یہ دعویٰ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے اپنی محنت سے اپنے صلاحیت سے کمایا ہے, اور یہ اللہ کو بہت ہی ناگوار ہوتا ہے. کہ جب قارون نے یہ کہا تھا کہ انما اوتی دو علم عندي, میرے پاس جو علم ہے اس سے میں نے پیسہ بنایا ہے, یہ میں دینے والا نہیں ہوں, جب کہا گیا تھا کہ دین کے لیے خرچ کر, لفظ چندہ تو استعمال نہیں ہوا تھا مگر مانگا تو چندہ ہی آ رہا تھا کہ بہت کیسا آ رہا تھا. کوئی چندے کے نام سے وصول کرتا ہے, کوئی تقاضے کے نام سے وصول کرتا ہے, کوئی احسان کے نام سے وصول کرتا ہے, ہوتا ہی نظام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی کہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے آخرت بنانے کے لیے بھائی لگاؤ دین کے کاموں میں, تو دین کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے سامنے کہا کہ وہ خرچہ کرو, اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو میں اپنے فن سے کمایا تھا, یہ میں دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمَاعَةً. اس کو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ طاقت والے, اس سے زیادہ جمع شدہ لوگوں کو میں کیا کر چکا ہوں, اس سے پہلے کیسا ان کا بھوتا بنا چکا ہوں, برباد کر چکا ہوں, اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ اللہ کو بہت ناگوار ہوا تھا میری صلاحیت پر. بھائی صلاحیت کہاں سے آئی, وہ فہم کہاں سے آئی, وہ علم کے اسباب کہاں سے جمع ہوئے, وہ عقل و شعور کہاں سے آیا, اللہ کا دیا ہوا ہے نعمت ہے اللہ پاک کی. اب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ فہم اللہ کی, اللہ یہ فرمانے ففا ہم نہ, ہم نے فہم دی, ہم نے یہ سمجھ دی سلیمان کو. ہر نعمت داخلی ہو کہ خارجی, انفسی ہو کہ آفاقی, وہ اللہ پاک کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص خاص نعمتیں پیغمبروں کے ساتھ جو ہو گئی جو خصوصیات ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی اپنی کوئی کمائی نہیں تھی، وہ ہمارا فضل تھا، کسی کو بھی ہمارا ہی فضل ملا کرتا ہے. ہمارا وسخرنا مع داود الجبال، ہم نے مسخر کر دیا تھا داود سے داود کے لیے فرشتوں پہاڑوں کو. یسبحنا، جو تسبیح کیا کرتی تھی ان کے ساتھ میں. والطیر، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داود کے لیے پرندوں کو کہ پرندے ان کے ساتھ میں تسبیح پڑھا کرتے تھے. ان کے اوپر جو کتاب اتری ان کے کمالات کے اندر ایک صوت تھا، خوش آوازی تھی، اتنی خوش آوازی سے وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ پہاڑ بول پڑتے تھے اور پرندے ٹھہر جاتے تھے، پھر پرندے ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے. وہ آواز، وہ صوت، جو آواز تھی ان کی، لہن داؤدی کہتے ہیں اس کو، لہن داؤدی ایک ان کا وصف تھا ہی تھا. پھر اللہ پاک نے معجزے کے طور پر ان پرندوں میں یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان کے ساتھ میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے، یا تو وہ ان کی تسبیح سے متاثر ہو کر اپنی تسبیح کرتے تھے، یا یہ جو تسبیح کر رہا ہے اس تسبیح میں شامل ہو کے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. زیادہ مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ داؤد کی تسبیح میں شامل ہوتے تھے، حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور پہاڑوں کے اندر یہ بات تھی کہ پہاڑ بول پڑتے تھے اور تسبیح پڑھتے تھے. علماء نے فرمایا کہ پہاڑ کا لفظ پہلے ہے، پرندوں کا لفظ بعد میں، اسی لیے کہ پرندے کا بولنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، پرندوں کی بولیاں ہوتی ہیں، پرندے بولتے بھی ہیں، ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن پہاڑ کا بولنا اس سے زیادہ عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے. وہ فرمایا کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. اور یہ اس وقت ہوتا تھا سنا کہ جب داؤد علیہ السلام بہت زیادہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے اور طبیعت ان کی جواب دے دیتی تھی تھکان کی وجہ سے، تو پھر پہاڑوں سے ان کو سنائی دیتی تھی وہ تصویر جو داؤد کر رہے ہوتے تھے، اور پرندوں سے سنائی دے رہی ہوتی تھی، تو پھر ان میں نشاط آ جاتا تھا، پھر انرجی آ جاتی تھی کہ یہ پہاڑ ہو کے تصویر کر رہا میں تھک گیا، پھر لگ جاتے تھے. تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ نشاط انگیزی کی طرف سے اللہ پاک نے ان کے لیے ایسا کیا ہو. اور یہ ایک معجزہ تھا کہ ساری مخلوق دیکھتی تھی کہ بھائی اس بندے کی تلاوت کے وقت میں پہاڑ بول پڑتے ہیں اور اس کی تلاوت کے وقت میں پرندے بول پڑتے ہیں. وعدنا، آگے دوسرا لفظ ہے، وسخرنا مع داود الجبال، اور مسخر کیا تھا ہم نے. یہاں پہ اللہ پاک جو ہم بول رہے ہیں نا، وہ توجہ کی چیز ہے، وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ کس نے کیا تھا؟ ان کو کسی ان کو کوئی جادو آتا تھا؟ ان کے پاس انہوں نے خود اپنے سے کوئی چیز کا دی رہی ہے؟ میں نے دیا تھا، جس کو جو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. داود کو ہم نے مسخر کیا تھا، ساتھ میں کر دیا تھا، پہاڑوں کی تسبیح وہ کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ میں تسبیح کرتے تھے. وکنا فاعلین، اور یہ ہم کر رہے تھے یہ کام، کرنا کا یہ کام، پہاڑوں میں یہ بات پیدا کرنے کا کام، پرندوں میں یہ بات پیدا کرنے کا کام ہم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم، اور داؤد کے ساتھ ہم نے ایک اور خصوصیت، ایک خاص نعمت ہم نے ان کو دی تھی، وہ یہ کہ ان کو صنعت عطا کر دی تھی، بنانے کا فن دے دیا تھا لباس کے. لتحصنکم من باسکم، تاکہ تمہاری شدت اور لڑائی میں تمہاری حفاظت کا انتظام ہو سکے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے لوہے کا کرتا بنایا ہے جنگ میں پہننے کا، لڑائی وغیرہ کے موقع پر جا اپنے ضرب سے، مار سے بچنے کے واسطے جو لباس ہوتا ہے، وہ لباس حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا. فرماتے وہ ہم نے صنعت داؤد کو اپنی طرف سے سکھائی تھی، اور اس میں خاص ان کے ساتھ موجودہ یہ ہوا تھا کہ وہ علمنا لہ الحدید، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتا اور وہ بالکل پلاسٹک کے طریقے سے نرم، جیسا چاہے موڑ لو، موٹا کرنا ہے موٹا، باریک کرنا ہے باریک. تو انہوں نے حلقے بنا کر ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے اس کے پوٹے کا فن دیا پورا. بہت سے فنون انبیاء سے ہی سیکھے ہیں انسانوں نے، کھیتی باڑی جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے سیکھی ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو غلہ پیدا کرنے کا جو بھی نظام تھا وہ آدم علیہ السلام کو جبرئیل علیہ السلام نے آگے بتایا. فرشتے کھاتے پیتے ہیں لیکن کھیتی کرنا آتا ہے ان کو بھی، بتایا کہ بھائی یہ کھیتی ایسے کی جاتی ہے تو اس سے یہ ایسا نکلتا ہے. کھیتی کا کام، لباس کا کام، مکان بنانے کا کام، حدادی کا کام، لوہاری کا کام، بڑائی کا کام. اور نوح علیہ السلام نے خود ہی کشتی بنائی تو کہاں سے بنائی؟ کارپینٹر بھی نہیں آتی تھی ان کو، تو کہاں سے بنا لی؟ یہ سب انبیاء سے ہی انسانوں نے سیکھے ہیں. جو دنیاوی نفع کی شکلیں ہیں وہ بھی انبیاء کے ذریعے سے ہی انسانوں کو دی گئی، مگر وہ ایک حد تک دیے جانے کے بعد میں اس میں انسانوں کے تجربے سے چھوڑ دیا گیا کہ اپنے تجربے سے اس میں ترقی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت میں ممانعت، اسلام میں ممانعت نہیں ہے، مگر اصلی کام جو ہے نا وہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، دین کا، تیاری کا، آخرت کی، وہ اصلی کام ہے. ضرورت کے بعد یہ چیز اچھی ہوگی ہم نے دے دی، وہ بھی نبیوں کے ذریعے سے ہی ملی ہے ہمیں دنیا کی بھی. تو یہاں پر یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ علمنا حسن آتا لبوس لکم، اور ہم نے سکھایا ان کو، یعنی داؤد کو، صنعت بنانے کا فن، صنعت کے معنی بنانے کا فن، لبوس لکم تمہارے لباس کا، لتحصنکم من باسکم تاکہ تمہاری شدت میں، تمہاری لڑائیوں میں تمہاری حفاظت ہو سکے. اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ انسان انسان سے لڑتے ہیں، مخالفت کا سسٹم اور لڑنے کا سسٹم یہ ہماری پہلے دن سے آ گیا جب آدم علیہ السلام نے جنت کا دانا کھا لیا تھا. جس دن وہ اصل میں وہ یہ سمجھ لیا سمجھنے کے واسطے کہ وہ بیج عداوت تھا، وہ کھا لیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا جنت سے نکلنے کا تو اس میں اس کی طرح تھے، کھلنا دیتے بابکم لبا بنا دو، اترو اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. تو بہت غور و فکر سے سوچنے کی نوبت آئی بہت مرتبہ کہ یہ کیا جوڑ ہے اس کا، جنت سے نکلتے وقت میں اس بات کا کیا جوڑ ہے کہ یہ تو بات تم نے بات نہ دو، اترو اب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. تو وہاں سے عداوت کا نظام ہے. اب عداوت کا نظام ہے تو اس کی حفاظت کے اسباب کیا ہے؟ اس میں سے ایک لوہے کا کرتا بھی ہے. میں کہ یہ ہم نے تم کو دیا، اس لیے فرمایا فالن اب یاری بھی تو قیامت تک کام آنے والی چیز ہے. فالن تم شاکرون، اللہ تعالیٰ فرما پوچھ رہے ہیں تو کیا تم لوگ شکر کرو گے، یہ پوچھ رہے ہیں اللہ پاک. فال انتم تو کیا تم لوگ شکر کرو گے، یہ شکر کرنے کی چیز نہیں کہ نہیں کہ تمہاری حفاظت کے واسطے ہم نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا اور یہ فن ہم نے داؤد کو دیا، داؤد پر یہ احسان ہو گیا، اس احسان کا جو نتیجہ سامنے آ گیا وہ قیامت تک کے انسانوں کے فائدے کی چیز سامنے آ گئی. وہی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین. اور خاص نعمتیں جو ہم نے سلیمان کو دی تھی وہ کیا ہے پتا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو ہوا ہے جو ہم نے ان کو بہت تیز ہوا دی تھی، اتنی طاقتور اور اتنی تیز تھی کہ اس کے لیے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کتنا ہی بوجھ اس پہ لادے لے کے چلی جاتی تھی سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت سجایا جاتا تھا پہلے اور پھر اس کے بعد میں وہ ہوا کو حکم دیتے، وہ نیچے سے اوپر اٹھاتی اور پھر اس کے بعد میں لے کے جاتی. تو جو سلیمان علیہ السلام کے لیے تخت سجایا جاتا تھا روح المعانی میں قتادہ کے اور مجاہد وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ 600,000 کرسیاں اس پہ ہوتی تھی. سب سے پہلے علماء کی صف ہوتی تھی جو زبور کے علماء ہوتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمراء سلطنت جو ہوتے تھے، وزراء سلطنت جو ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور پھر انسانوں کی صفوں کے بعد میں جنات کی صفیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد میں پرندوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ پورا صاحبان بن کے رہنا اوپر. بڑا عشم قدم اللہ نے ان کو دیا، بہت ہی قوت، بہت ہی طاقت، ایک ایسی بادشاہ کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. لا اندری الحد امبادی ان کانت الوہاب، حضرت سلیمان نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی بادشاہ دے دیجیے کہ کسی کو میرے بعد ملے نہیں، آپ وہاب ہیں، آپ دے سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، کوئی سسٹم پلان بنانے کا اولے میں کچھ بھی نہیں تھا، بس تیاری ہو گئی، تیاری ہو گئی، ہوا سے زیادہ چل بھی شروع کرو. عجیب معاملہ، وہ نیچے سے آگے اٹھا لیتے تھے سنا ان کو. اور آصفہ تھی، آواز آصفہ کہتے ہیں تیز اور تل ہوا کو، لیکن وہ رخان تھی. دوسری جگہ پر یہ ہے کہ وہ رخا تھی، یعنی جب جتنا نرمی چاہتے تھے، سستی آہستہ پن چاہتے تھے تو اتنے آہستہ بھی ان کے لیے ہو جاتی تھی. اور اس آہستگی میں بھی اس کی مساوت کا یہ حال ہوتا تھا کہ غدوہا شہر و رواحہا شہر، صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت تک لے جاتی تھی، پھر شام کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت تک لے جاتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں صاحب روح المعانی نے، صاحب تفسیر کبیر والوں نے شہروں کے نام تک لکھے ہیں، چونکہ یہ یمن کے علاقے میں تھے، یہ قصہ ادھر کا ہے. وہ لکھتے تھے کہ صبح حضرت سلیمان علیہ السلام ناشتہ کرنے کے بعد ہوا کو حکم دیتے تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں وہ کہاں لے کے جاتی تھی، پھر صبح سے وہاں پہ مشورہ کر کے میٹنگ کا جو کچھ کرنا ہوتا تھا شورا کر کے جو احکام نافذ کرنے ہوتے نافذ کر کے پھر اس کو شام میں کدھر لے کے جاتے تھے، بعض وقت شہروں کے نام دیے ہیں، اور پھر اس کو واپس کیسے لے کے آتے تھے. تو زہر ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، عصر ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، صبح میں ایک جگہ ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ غدو وہ اشہر، وہ صبح کے وقت میں ایک مہینے کی مسافت پہ لے جاتی تھی، ورواح وہ اشہر، اور شام کے وقت میں وہ ایک مہینے کی مسافت پہ لے جاتی تھی. ایک مہینے میں جو جہاز چل سکتا ہو اتنا وہ صبح کے چند گھنٹوں میں لے کے پہنچ جاتی، اور شام کے چند گھنٹے، چند گھنٹوں کا لفظ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ شام کے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹے اس میں ہوتے ہوں گے، ایسا تھا. اور رخا ہوتی تھی، یعنی ان کی طبیعت کے اعتبار سے چلتی تھی، تیزی چاہ رہے تو تیزی، نہیں چاہ رہے تو نہیں، آہستہ چاہ رہے تو آہستہ، مگر تھی وہی طاقتور اور ان کی منشا کے تابع تھی. اور اسی لیے وہاں جو ہے پہاڑوں کا اور پرندوں کے بولنے کا جو مضمون ہے اس میں ماں کا لفظ ہے، جب داؤد ایسا کرتے تو پہاڑ بولتے تھے، جب داؤد ایسا کرتے تو پرندے بولتے تھے، اس کے بعد میں ان کا کچھ لینا دینا خاص نہیں تھا. لیکن سلیمان کے لیے لام کا لفظ ہے، یعنی ہم نے سلیمان کو ہوا دے دی تھی، مسخر کر دیا تھا اسے کہ ہمیشہ وہ ان کی پابند رہتی تھی حکم کی، تابع اس طرح ہو گئی تھی. وہ ہوا کی بے شمار قسمیں ہیں، کوئی ایک قسم عطا کر دی گئی تھی، وہ تھی شکل، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کیا شکل ہوئی تھی. تو ایک قسم کی طاقتور ہوا جو ہے نا ان کو دے دی گئی تھی کہ یہ تمہارے تابع رہے گی، جہاں جانا ہے جاؤ گا. اور یہ معلوم ہے کہ کب ہوا تھا، سب کچھ پتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کی ترتیب دینے میں مشغول تھے، اور گھوڑوں کو جانچنے میں مشغول تھے، کیونکہ ان کو جب کبھی کسی بادشاہ کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ اس شرک میں مبتلا ہے، وہ پہنچ جاتے تھے اور اس کو مجبور کرتے تھے اطاعت پر اور اسلام لانے پر. تو وہ سلسلہ تھا. تو ایک بہت بڑی جگہ پر کہیں جنگ لشکر کے لیے لشکر بھیجنا تھا، تو وہ دیکھنے لگے اور گھوڑے بڑے پسند تھے ان کے پاس، تو وہ گھوڑوں کے اچھے ہونے کی وجہ سے ان کا تفصیلی جائزہ لینے لگے. اثر کی نماز کا دم ختم ہو گیا. اب نبی کو جب اللہ کے معاملے میں دخل ہوتا ہوا کسی چیز کا ہونا نظر آتا ہے تو غیرت آ جاتی ہے، اور غیرت اسلامی صفت ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ غروب ہو گیا، سورج ہونا والا وقت نکل گیا ہے نماز کا، تو اتنا افسوس ہوا اور پھر کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، یہ گھوڑوں کی وجہ سے ہوا. تو جتنے اچھے گھوڑوں کی قسمیں ان کے سامنے تھی، سب کی ٹانگیں کٹوا دی انہوں نے. اب بولیں گے یہ نقصان کس کا ہوا، اپنی نماز گئی، ان کی غیرت آ گئی ان کو اللہ کی محبت کے معاملے میں. اس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ تو نے میری خاطر ان گھوڑوں کی کوچے کاٹ دیا اور ان کے تخنے، ان کے پیر توڑ دیے، میں اس سے بہتر تم کو دے دیتا ہوں کہ ہوا تمہارے لیے عطا کر دی گئی. یہ ہوا تھا. یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے، مذکور ہے بازا تو یہ بھی قرآن پاک میں. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی سلیمان علیہ آصف آصف تجریب عمری، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو بہت تیز تھی اور اللہ کے اور ان کے حکم سے چلتی تھی. وہ اب سلیمان کو یہ خوبی کہاں سے ملی تھی؟ اللہ سے ملی تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ بھگوان میں نے دی تھی. ارب التی بارک نافیہ، اور لے کے جاتی تھی ان کو زمین کی طرح جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور کنہ بکل شیء عالمین، اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے. وہ میرے شیاطین من یغوصون لہ، اور ہم نے سلیمان کے لیے شیاطین مسخر کر دیے تھے جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے. جو مومن جنات میں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو جن کہتے ہیں اکثر، جو اس میں بدتمیز ہوتے ہیں شریر ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. شیطان جن ہی ہوتا ہے. جو برا ہوتا ہے، برائی پہ جم جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں. جو نیک ہوتا ہے اس کو جن کہتے ہیں. تو نیکوں کے اگر بالکل نیک ہونے والے کچھ جن ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے اپن لوگ ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نماز بھی پڑھ لی دمن بھی مار دیا، آدھے ادھر آدھے ادھر، کبھی موقع مل گیا کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، پیسے کھینچ لیے، کسی کو ستا دیا، معصوم آدمی کے پاس پیسے کھینچ لیے، تو وہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو جنات ہوتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جو جن تھے، وہ تو حضرت سلیمان کو چونکہ نبی مانتے تھے، اس وجہ سے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو نبی کی اطاعت فرما بردار ہوتے ہی ہوتے ہیں. حضرت سلیمان کا معجزہ یہ تھا کہ جنات مومنین کے علاوہ جو شیاطین تھے وہ ان کے تابع تھے، وہ ان کے مسخر تھے. تو فرمایا کہ وہ مختلف کام کراتے رہتے تھے ان سے. اس میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ سمندر کے اندر غوطے لگانا، اور پھر اس میں سے موتی کو، مونگے کو، جواہرات کو، جو خزانے دفن ہیں ان کو اس میں سے وہ نکال کے دیتے رہتے تھے. یا عملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات اعملوا علی داود شکرا. پھر دوسرے یہ کہ وہ بہت عالیشان مکانات اور محلات بنواتے تھے سلیمان علیہ السلام ان سے، من محاریب سے وہ مراد ہے، اور پھر ان سے اسٹیچو اور تصویریں بنواتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کے اندر ان کے زمانے میں ان کی شریعت میں اسٹیچو بنانا منع نہیں تھا، وہ ان سے بنواتے تھے. وہ جفان کا جواب، اور بہت بڑے بڑے برتن لوہے کے بنواتے تھے، کشتیوں کے کراتے، تاکہ کھانا وغیرہ، سلیمان کا لاؤ لشکر ہوتا تھا، ان کو بڑے بڑے دیگ چاہیے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں آدمیوں کو کھانے پینے کا نظم کرنا ہے، تو اس کے اعتبار سے ہم نے نقل اور ٹرانسپورٹیشن بھی ہونا، اور کھانے پینے کے برتن وغیرہ بھی بنوانا ہوتا ہے. تو جواب کی طرح کشتیوں کی طرح سے لوہے کے برتن بنواتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ان شیاطین سے. قرآن پاک کہہ رہا ہے یا عملی میں لہو مایشا میں محاربا و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیہ. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا تھا، تو ہم نے ان شیاطین کو ان کے لیے مسخر کیا. وہ عملون عملن دونوں کام نہیں کر، اس کے علاوہ اور بھی بہت عجیب عجیب کام لیتے تھے. کیا کیا کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام ان جنات سے شیاطین سے، ان کو معلوم ہے، اللہ پاک کو معلوم ہے. وکنا لہم حافظین، اور ہم ان کی نگرانی کرتے تھے. وکنہ لہم حافظین کا مطلب یہ لکھا ہے کہ شیاطین ستانے نہ پائیں، گڑبڑ نہ کریں، اس کی نگرانی ہم کرتے ہوئے فرشتوں سے کہ یہ سلیمان کو عزیز تو ہے تو یہ شیطان، ایمان والا دل تو نہیں ہے کہ وہ جو بولے وہ سنے گا۔ ان کی عادت یہ ہوتی ہے سنا کہ کوئی کام اگر ان کو لگایا جائے زبردستی تو کر دیتے ہیں، مگر پھر پوچھنے والا نہیں رہا تو پھر اس کو خراب کر دے کے جاتے ہیں۔ دن تمام کام کرتے تھے، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو تھوڑا موڑ کے جانا، بچے گھر والا بنا کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ ویسا کرنا ان کی خاص وقت ہوتا ہے، تو ان کی نگرانی کی جاتی تھی کہ کیے ہوئے کام کو خراب نہ کریں، ان کی نگرانی کی جاتی تھی کہ سلیمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، وکنہ لہم حافظین، اور ان شیاطین کی ہم نگرانی کرتے تھے، یعنی ہم فرشتوں کے ذریعے سے وہ کام کرواتے تھے۔ اقبال شان ہو حضرت داؤد کے لیے سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی اللہ پاک ہی نے دی اور ایسی بادشاہت بھی اللہ پاک ہی نے ان کو عطا فرمائی۔ پرندے ان کے مسخر تھے، درندے ان کے مسخر تھے، ہوائیں ان کی مسخر تھیں، جنات شیاطین ان کے مسخر تھے، ساری پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، چوٹیوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، پوری زمین ان کے لیے مسخر تھی، اور کوئی کسی کے بارے میں بتا ان کا کام کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر فکر میں رہتے تھے، سر تک اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب تخت پر بیٹھ کے ہوا لے کے جا رہی ہوتی ہے ان کو لاکھوں کے اس لشکر میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی اپنا سر بھی اٹھاتے نہیں تھے، عاجزی کی وجہ سے ان کا سر جھکا رہتا تھا اور تسبیح جاری رہتی تھی ان کی زبان پر، اتنا متواضع بندہ تھا وہ، اور ہر نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، کہ اس واقعی وہ پہچانتے تھے کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ پاک کی عنایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرمائے کہ فلاں فلاں نبی ان کے ساتھ یہ خصوصیات، وہ ساری خصوصیات ہماری دی، ہم نے مدد کی تھی ان کی، بس ہے تو بعد میں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بقیہ کچھ باتیں ہم ذکر کریں گے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو اللہ پاک اپنے فہم اپنے معرفت عطا فرمائے اور ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کی نعمتوں کو پہچاننا اور ان کے انعامات کو پہچاننا نصیب فرمائے، شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القصبة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والسمم والبكم والجنون والجزام وسجيء الأسقام وغلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال، ومن أن نرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا، ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔